بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 21 فروری سن 2018 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب لاہور کی دہلیز پر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب 211 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں عنایت اللہ. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0306-7878-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. لاہور کی دہلیز پر. لاہور کے دفاع میں جانے قربان کرنے والے 300 سرفروشوں کی داستان. مصنف عنایت اللہ. علم و عرفان پبلشرز الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فون نمبر 7352332 7232336. فیکس نمبر 7223584. ویب سائٹ www.ilmoirfanpublishers.com. ای میل ilmoirfanpublishers@hotmail.com. لاہور کی دہلیز پر 320 جاں بازوں کی حیران کن داستان. مصنف عنایت اللہ. جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ. نام کتاب لاہور کی دہلیز پر. مصنف عنایت اللہ. ناشر گلفراز احمد. علم و عرفان پبلشرز لاہور. مطبعہ زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. سن اشاعت مارچ سن 2009. قیمت 300 روپے. ملنے کے پتے علم و عرفان پبلشرز 40 اردو بازار الحمد مارکیٹ لاہور. سیمت اسکائی پبلیکیشنز غزنی اسٹریٹ الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فون نمبر 7223584. موبائل نمبر 03004125230. حکایت پبلشرز 26 پٹیالہ گراؤنڈ لنک میکلوڈ روڈ لاہور. فون نمبر 7356541. دوسرا نمبر 7321896. علم و عرفان پبلشرز کی بہترین کتابیں. دمشق کے قید خانے میں. مصنف عنایت اللہ. ہماری شکست کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. طاہرہ. مصنف عنایت اللہ. دو پلوں کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. داستان ایمان فروشوں کی. مصنف التمش. اور ایک بت شکن پیدا ہوا. مصنف عنایت اللہ. شمشیر بے نیام. مصنف عنایت اللہ. لاہور کی دہلیز پر. مصنف عنایت اللہ. ہیرے کا جگر. مصنف عنایت اللہ. حجاز کی آندھی. مصنف عنایت اللہ. بی آر بی بہتی رہے گی. مصنف عنایت اللہ. ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ. مصنف عنایت اللہ. ان شہیدوں کے نام جنہوں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر دیا. کچھ ماہنامہ حکایت کے بارے میں. یہ کتاب ماہنامہ حکایت کی پیشکش ہے. آپ بھی ماہنامہ حکایت پڑھیں. حکایت کا ہر شمارہ مستقل اہمیت کی یہ کتاب ہوتا ہے. تازہ ترین ملکی و بین الاقوامی حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ اور بے لاگ تبصرہ. مستقل سلسلے تاریخی ناول، سنسنی خیز سلسلہ وار ناول، طب و صحت، نفسیات، علمی و ادبی اور تحقیقی مضامین، طنز و مزاح، دینی و روحانی مضامین، طالب علموں کی سرگرمیاں، اسلامیات، خواتین کے لیے معاشرے کی سچی کہانیاں، دلوں کو گرما دینے والی داستانیں، آپ کے سر جھکا دینے والی شرمناک وارداتیں، چار دیواری کے ڈھکے چھپے گوشوں سے ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کے قصے، پاک بھارت جنگوں اور کشمیر میں مسلح جد و جہد کی ولولہ انگیز کہانیاں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو آپ پڑھنا چاہیں۔ قیمت فی شمارہ 45 روپے، سالانہ چندہ، اندرون ملک 500 روپے، بیرونی ممالک 5000۔ بہنامہ حکایت خود بھی پڑھیں، دوستوں کو بھی پڑھائیں۔ موبائل نمبر 03214616416، ای میل vakasshahid17@yahoo.com، مہنامہ حکایت 26 پٹیالہ گراؤنڈ، لنک میکلو روڈ، لاہور۔ فون نمبر 7356541، دوسرا نمبر 7321898۔ صفحہ نمبر 5، فہرست 6 ستمبر سن 1965، صفحہ نمبر 23، باٹا پور کا پل پل سرات بن گیا۔ صفحہ نمبر 32، پاکستانیوں یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ صفحہ نمبر 39، دلی پہنچو۔ صفحہ نمبر 41، ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ صفحہ 43، وہ پیاسا شہید ہوا۔ صفحہ 49، بنگالی کی لاش پٹھان اٹھا لائے۔ صفحہ 52، میجر ایس مبارک علی شہید، ستارہ جرت۔ صفحہ 56، صاحب ہم جانتے ہیں کہ ساری قوم جاگ رہی ہے۔ صفحہ 58، سپاہی عبد القدوس بزدل نہ تھا۔ صفحہ 62، میجر سرور شہید، زندگی کا آخری فیصلہ۔ صفحہ 68، لال دھواں، بھارتی ہوا باز اور 6 شہباز۔ صفحہ نمبر 72، توپ خانے کا کمال۔ صفحہ 79، نائک غلام احمد کا مذاق، بھارتی بریگیڈیئر بستر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صفحہ 83، پاک فضائیہ کا بے مثال حملہ۔ صفحہ 89، لیفٹیننٹ جعفر افتخار لاہور کی دہلیز پر قربان ہو گیا۔ صفحہ 97، میجر ضیاء الدین اپل بھی شہید ہو گئے، میجر خورشید عالم بھی۔ صفحہ 104، نہتے پیش امام کا مارکا، آگ کا دریا یخ ہو گیا۔ صفحہ 112، سورما جو لاشوں سے برآمد ہوا۔ صفحہ 121، میڈیکل سائنس محو حیرت ہے۔ صفحہ 126، بھارتیوں کے شکاری لائنس نائک مبین اور سپاہی عالم خان بھی شہید ہو گئے۔ صفحہ 131، سینکڑوں توپیں، 8 شہباز اور نائب صوبیدار محمد اسلم شہید۔ صفحہ 140، کشمیر کا یتیم بیٹا لاہور کی دہلیز پر ابدی نیند سو گیا۔ صفحہ 147، خون میں ڈوبی ہوئی رات۔ صفحہ 151، غازی گھیرے میں آ گئے، لاشیں ہی لاشیں، خون ہی خون۔ صفحہ 158، گھیرے میں زندگی اور موت کا مارکا۔ صفحہ 165، غازی قربان ہوتے چلے گئے۔ صفحہ 172، ایک ایک انچ کی خاطر ایک ایک غازی شہید ہو گیا۔ صفحہ 178، اور جو زندہ رہے۔ صفحہ 190، 3 جانباز صوبے دار مورچے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ صفحہ 192، کیپٹن صغیر حسین شہید، آخری گولی تک لڑا۔ صفحہ 197، کیپٹن ظہور الاسلام شہید، خدا کی امانت تھا۔ صفحہ 202، جب فائر بندی ہوئی۔ صفحہ 205، صفحہ نمبر 7، پیش لفظ شجاعت کی یہ ولولہ انگیز داستان جنگ ستمبر 1965 کی ہے، اور یہ پاک فوج کی 16 پنجاب رجمنٹ کی صرف 2 کمپنیوں کی داستان حریت ہے۔ 16 دسمبر سن 1971 کے المیہ نے قوم میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ پاک فوج میں لڑنے کی اہلیت ہی نہیں۔ مفاد پرست اور تخریب کار عناصر نے اس غلط تاثر غلط تاثر کو یہ کہہ کر پختہ کیا کہ پاک فوج میں لڑنے کی اہلیت کبھی تھی ہی نہیں۔ جو افراد سیاست اور فوجی امور کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے میں دشمن کا در پردہ ہاتھ ہے۔ دشمن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور فوج کو سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بننے دیا جائے۔ اگر پاک فوج کے خلاف یہ پروپیگنڈا صرف دشمن کی طرف سے ہوتا تو قابل فہم تھا۔ المیہ در المیہ یہ ہوا کہ بعض پاکستانی عناصر نے بھی اپنی فوج کے خلاف زہر اگلا۔ ان عناصر میں بعض دشمن کے ایجنٹ ہیں اور بعض ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بھارتی جرنیلوں نے مشرق پاکستان میں لڑنے والی پاک فوج کی شجاعت اور لڑنے کی اہلیت کی تعریف کی ہے اور اس شکست کا ذمہ دار پاکستان کی سیاسی قیادت کو ٹھہرایا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف دشمن کے علاوہ غیر ممالک کے ان جنگی وقائے نگاروں نے بھی میدان جنگ میں موجود تھے کہا ہے کہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے ذاتی شجاعت اور الگ الگ مارکوں میں جرت مندانہ اہلیت کے وہی مظاہرے کیے ہیں جو انہوں نے جنگ ستمبر میں کیے تھے، مگر صرف ذاتی شجاعت سے مارکے جیتے جا سکتے ہیں جنگ نہیں۔ جنگ کی ہار جیت کا انحصار قیادت کی نااہلی اور اہلیت پر ہوتا ہے۔ میرا موضوع سقوط مشرق پاکستان کے اسباب نہیں، میں پاک فوج کے 320 جانبازوں کی داستان شجاعت سنا رہا ہوں جنہوں نے جنگ ستمبر میں لاہور سیکٹر کے باٹا پور پل کی حفاظت کے لیے ڈوگری جلو موڑ سے آگے برج ہیڈ کے مورچے قائم کیے تھے۔ یہ ایمان افروز داستان پڑھنے سے پہلے دشمن کا اعتراف سن لیجیے، اس سے لاہور کی دہلیز پر کے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ اعتراف بھارت کے کسی اخبار نویس نے اپنے طور پر نہیں بلکہ بھارت کی اس وقت کی پارلیمنٹ کے ایک ممتاز اینگلو انڈین ممبر مسٹر فرینک انتھونی نے 21 اپریل 1969 کے روز لوک سبھا میں کیا تھا۔ مسٹر انتھونی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ بھارت کی دفاعی کونسل کا ممبر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ برطانوی ہند کی دفاعی کونسل کا ممبر تھا۔ جنگ ستمبر میں پاک فوج نے بھارت کے جنگ پسند حکمران اور پاکستان دشمن لیڈروں کے خواب جس پوری طرح میدان جنگ کی خاک میں ملا، اس کی پاداش میں بھارت سرکار نے اپنی فوج کے بڑے افسروں کو سزائیں دینی شروع کی اور کئی ایک کو بہادری کے تمغے عطا کر دیے۔ سزاؤں تمغوں کے سلسلے میں ہندو نے اپنی فطرت کے خصوصی اوصاف اور رسوائے زمانہ ذہنیت کا کھل کر مظاہرہ کیا، بعض بہادروں کو سزا دے دی اور بعض بھگوڑوں کو تمغے عطا کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جرنیلوں نے اپنی بزدلی کو اپنے برگیڈ یا یونٹ کمانڈروں کے سر تھوپ دیا۔ بعض چھوٹے افسروں نے ناکردہ گناہوں کی سزا کو بھگوان کی دیا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن بیشتر بلبلا اٹھے، ان کا واویلا سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخر ان کی آواز 3 برسوں کی مسافت طے کر کے دفاعی کونسل کے ممبر فرینک انتھونی تک پہنچی۔ اس ممتاز رکن نے ان کے احتجاج اور فریاد کو نہایت غور سے سنا۔ اس سے پہلے وہ بعض افسروں کے کورٹ مارشل میں صفائی کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہو چکا تھا۔ اس نے جنگ ستمبر کی اموات اور دیگر احوال و قوائف کے خفیہ ریکارڈ کی چھان بین شروع کر دی۔ دفاعی کونسل کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اسے ہر طرح کا ریکارڈ دیکھنے کا حق حاصل تھا۔ اس نے اس حق سے فائدہ اٹھایا اور صحیح صورتحال کو سامنے لانے کا تہیہ کر لیا۔ اس کی دیانتداری اور راست بازی کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ہندو نہیں تھا۔ 21 اپریل 1969 کے روز جب لوک سبھا میں وزارت دفاع کی ایک رپورٹ پر بحث ہو رہی تھی، فرینک انتھونی نے اپنی رپورٹ نکالی اور وزارت دفاع کے دروغ سے پردے اٹھا دیے۔ اس نے اپنی طویل اور تفصیلی رپورٹ میں کہا، میں نے اپنی سرکاری اور پیشہ ورانہ حیثیت میں جنگ ستمبر کے ریکارڈ اور اعداد و شمار کا تحقیقی جائزہ لیا ہے، جس سے کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جو ہماری حکومت نے عوام اور ساری دنیا سے چھپا رکھے تھے۔ لاہور فرنٹ، قصور، بیدیاں، برکی، بھینی، مقبول پورا، سائفن پر انڈین آرمی کی 11th کور نے حملہ کیا تھا۔ اس کا بڑا حملہ مین اٹک، وہگا، باٹا پور اور کچھ اوپر شمال میں بھینی کے مقام پر تھا۔ اس کور کا کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہرنجش سنگھ تھا۔ برکی، بیدیاں اور قصور پر اس کور کے جو حملے تھے وہ لاہور کے دفاعی ڈویژن کو بکھیرنے اور لاہور اور قصور کے دفاعی ڈویژنوں کا رابطہ اور باہمی تعاون توڑنے کے لیے کیے گئے تھے. یعنی بھارتیوں کی کوشش یہ تھی کہ پاکستانی دستے لاہور کے بڑے دروازے سے باٹا پور بھینی پر اپنی دفاعی قوت کو مرکوز نہ کر سکیں. بھارتی پارلیمانی ممبر فرینک انتھونی نے اپنی رپورٹ میں کہا، ہماری گیارہویں کور کے 11 بریگیڈیئر نا اہل اور بزدل ثابت ہوئے اور اس کور کی 9 پلٹنیں ناکارہ نکلیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ چند ایک ڈویژن کمانڈر میجر جنرل بھی میدان جنگ میں نالائق نکلے، اور اس جنگ میں جنگی صلاحیت نام کو نہیں تھی، نہ ان میں وہ چستی اور چالاکی تھی جو ایک کمانڈر کے لیے لازمی ہوتی ہے. ہمارے کمانڈر جنگی چالوں سے اور پلان بنانے کی اہلیت سے آری تھے. اپنی خامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کرشنا منین کی طرح لوکل کمانڈروں کی سرگرمیوں میں دخل اندازی شروع کر دی. اس غلط حرکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل کمانڈر بھی جنگی مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئے. جب وہ اعلیٰ کمانڈروں کی بے جا دخل اندازی کی وجہ سے ناکام ہوئے تو ناکامی کی تمام تر ذمہ داری ان پر ڈال کر انہیں بزدلی اور جنگی نا اہلیت کا مجرم ٹھہرایا گیا. چند ایک بریگیڈیئر بھی اپنے جرنیلوں کی نا اہلی کا شکار ہوئے، انہیں سزا دی گئی اور جرنیلوں نے بہادری کے تمغے اپنے سینوں پر لگا لیے. تمغوں کے سلسلے میں مسٹر انتھونی نے ایک دلچسپ مثال پیش کی ہے. اس نے کہا ہے کہ ایک ڈویژن آگے پاکستان آرمی کے ہاتھوں کٹ رہا تھا. یہ لاہور کا آخری مارکا تھا جس میں بی آر بی کے کنارے ڈوکری گاؤں کی گلیاں اور ارد گرد کا علاقہ دونوں فوجوں کے لیے جہنم بنا ہوا تھا. بھارتی ڈویژن کمانڈر فرنٹ سے 25 میل دور تھا. مرنے والوں کو کوئی اعزاز نہ دیا گیا. جو بریگیڈیئر اور کرنل بہادری سے لڑ کر زندہ رہے انہیں اس جرم میں سزائیں دی گئیں کہ وہ بی آر بی عبور نہ کر سکے، مگر 25 میل دور بیٹھے ہوئے میجر جنرل کی بہادری کا تمغہ مہاویر چکر دیا گیا. انہوں نے کہا، اسے شاید ایسے خون ریز مارکے سے 25 میل دور رہنے کے کمال پر تمغہ دیا گیا ہے. بھارتی حکمرانوں کی دکھتی رگ وہاں کا سیکٹر کا ایک اہم گاؤں ڈوگری رہا ہے. اس گاؤں کا اصل نام ڈوگرائے کلاں ہے. فوجی زبان میں اسے ڈوگری کہا گیا اور اب اس کا یہی نام مستقل ہو گیا ہے. اس گاؤں کی اہمیت یہ تھی کہ یہ بی آر بی کے عین کنارے پر واقع ہے. اس کے درمیان سے بڑی سڑک جی ٹی روڈ گزرتی ہے. نہر کے اس کنارے پر باٹا پور ہے. ڈوگری اور باٹا پور کو پل ملاتا ہے. گاؤں میں تقریباً تمام مکان پکے اور بیشتر دو منزلہ ہیں. جنگی زبان میں سے بلٹ اپ ایریا کہتے ہیں. جو کسی دستے کے قبضے میں آ جائے تو وہ بریگیڈوں کو تتر بتر کر سکتا ہے. ڈوگری کے دو منزلہ مکانوں کا یہ جھرمٹ باٹا پور کے پل کے عین اوپر ہے، جہاں سے پل کو مشین گنوں اور دیگر چھوٹے ہتھیاروں کے فائر سے آسانی سے قبضے میں لیا جا سکتا ہے. انہی مکانوں سے حفاظتی فائر دے کر اپنے دستوں کو آگے بڑھائے اور برج ہیڈ کے مورچے قائم کیے جا سکتے ہیں. جنگ ستمبر میں یہ گاؤں ہمارے دستوں کے لیے مستقل خطرہ تھا. دشمن اس پر قابض ہو کر نہ صرف پل پر بلکہ پل سے آگے باٹا پور کی طرف کے خاص علاقے پر قبضہ کر سکتا تھا، جو بڑا ہی خطرناک ہوتا. اس کے مقابلے میں ہمارے دستوں کو اس پل کی حفاظت کے لیے جو برج ہیڈ بنانا تھا وہ ڈوگری سے بہت آگے جا کر بنانا تھا، کیونکہ پل کے سامنے مکانوں ٹیکریوں یا اس کی طرح کی رکاوٹ ہو تو برج ہیڈ کے مورچے بہت آگے بنائے جاتے ہیں، جہاں سامنے دور دور تک کھلی فیلڈ آف فائر میسر آ سکے. چنانچہ ڈوگری کا اتنا بڑا پختہ گاؤں لاہور کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اور دشمن کی نظر اسی پر تھی. لاہور کے لیے جو خون ریز ترین مارکے لڑے گئے تھے اسی گاؤں کے اندر اور ارد گرد لڑے گئے. اس میدان جنگ کی چوڑائی ڈوگری کے جنوب میں اپر باری دواب نہر سے لے کر شمال میں بھیسن کے قریب تک تقریباً 5 میل تھی، اور گہرائی بھی بی آر بی سے لے کر وہاں کا تک تقریباً اتنی ہی تھی. اس میدان میں بھارتیوں نے 17 دنوں میں جتنے بھی مارکے لڑے ٹینکوں کی پشت پناہی میں بریگیڈوں کی قوت سے لڑے، اور پاکستانی صرف کمپنیوں کی نفری میں حملے روکتے اور پسپا کرتے رہے. ہر مارکے کے بعد میدان بھارتیوں کی لاشوں سے اٹ جاتا تھا. ہمارے افسروں اور جوانوں نے فائر بندی تک دشمن کی جو لاشیں گنی ہیں ان کی تعداد 9,050 تھی. یہ دشمن کے صرف اگلے دستوں کی لاشیں تھیں۔ ہمارے توپ خانے خصوصاً رانیوں اور پاک فضائیہ کے شہبازوں نے دشمن کی پچھلی صفوں میں جو تباہی مچائی تھی اس کے متعلق کوئی اعداد و شمار فراہم نہیں کیے جا سکے۔ دشمن کے جنگی قیدیوں نے بتایا تھا کہ صرف 6 ستمبر کے روز ان کی اموات کی تعداد 2000 کے لگ بھگ تھی۔ لاہور کی دہلیز پر مرنے والے بھارتیوں کی اموات کا اندازہ ایک بھارتی بریگیڈ نرنجن سنگھ نمبر 54 بریگیڈ اور اس بریگیڈ کی ایک پلٹن 3/9 جاٹ ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل ڈیمنڈ ہیک کے بیان سے ہوتا ہے۔ فائر بندی کے آخری چند گھنٹے اس بریگیڈ نے لاہور پر ایک فیصلہ کن اور 17 روزہ جنگ کا شدید ترین حملہ کیا تھا۔ ہر اول میں کرنل ہیک کی جاٹ ریجمنٹ تھی۔ اس بھارتی پلٹن کی ٹکر پاک پنجاب ریجمنٹ نمبر 12 کی ایک کمپنی سے ہوئی تھی جس کے کمپنی کمانڈر میجر محبوب احمد ملک تھے۔ فائر بندی کے بعد بریگیڈیئر نرنجن سنگھ اور کرنل ہیگ میجر محبوب احمد ملک سے ملے تو ملک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آخر مارکے میں ان کی جاٹ ریجمنٹ کے کتنے افسر اور جوان مارے گئے ہیں۔ کرنل ہیگ نے اپنے بریگیڈ کمانڈر کی موجودگی میں کہا کہ اس کی پلٹن کے 400 جوانوں اور 4 افسروں کا کچھ پتا نہیں چل رہا۔ غور فرمائیے کہ یہ صرف ایک پلٹن اور صرف ایک مارکے کی اموات ہیں۔ جنگ کے دوران ہی دو غیر ملکی جنگی وقائع نگاروں نے ڈوگری کے میدان میں انڈین آرمی کو کٹتے تڑپ تڑپ کر مرتے اور پاک فوج کے جانباز دستوں کو دشمن پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے دیکھا تو انہوں نے اپنے اپنے ممالک کے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخباروں کے ذریعے ساری دنیا کو سنا دیا۔ نیپولین کے لشکر کا جو حشر واٹرلو کے میدان میں ہوا تھا اس سے زیادہ برا حال انڈین آرمی کا ڈوگری کے میدان میں ہو رہا ہے۔ ادھر آل انڈیا ریڈیو اپنے عوام کو فریب دیے چلا جا رہا تھا کہ بھارتی سینا لاہور پر قابض ہے۔ غیر ملکی وقائع نگاروں کی حقیقی خبروں کو جھٹلانے کے لیے آل انڈیا ریڈیو نے گلوری آف ڈوگر کے عنوان سے ایک فیچر تیار کر لیا جسے آئے دن بھارت کے کسی نہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیا جانے لگا۔ یہ فیچر فوجوں کی واپسی تک نشر ہوتا رہا۔ یہ فیچر بھارتیوں کی درگوئی کا ایک مذہب کا خیز نمونہ اور مرنے کٹنے والے سینکوں سے ظالمانہ مذاق تھا۔ اس میں ڈوگری کو لاہور کا ایک حصہ قرار دیا گیا اور اپنی اموات اور نقصان کو کم سے کم بتا کر پاکستان آرمی کی فرضی تباہی کی بھیانک رویداد پیش کی گئی۔ بھارتیوں نے ایسا ہی ایک فیچر برکی کی فتح کے عنوان سے تیار کیا تھا۔ یہ دونوں فیچر اتنی بار نشر کیے گئے کہ بھارتی عوام نے تو شاید اس جھوٹ کو سچ مان ہی لیا ہوگا۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ آخر 3 سال اور 9 ماہ بعد جادو سر چڑھ کر بولا اور سرحد پار سے ہی آواز اٹھی۔ لاہور کی جنگ میں ناکامی اور نااہلی کے الزام میں ایک میجر جنرل، 5 بریگیڈیئر اور متعدد کرنل انڈین آرمی سے برطرف کر دیے گئے ہیں۔ 21 اپریل 1969 کے روز فرینک انتھونی نے اپنی رپورٹ میں ڈوگری کی جنگ کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا، ہماری پروپیگنڈا مشینری ڈوگری میں اپنی فوج کی بہادری کا ایک فیچر نشر کرتی رہی ہے۔ میں نے سرکاری ریکارڈ میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس محاذ پر لڑنے والے ایک سینئر افسر کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اس پر بزدلی کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن اس کا اصل قصور یہ تھا کہ اسے اپنے بریگیڈیئر کے ساتھ اختلاف رائے تھا۔ کورٹ مارشل میں سینئر افسر نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں بزدل ہوں تو یہ بریگیڈیئر ایسا پیدائشی بزدل ہے جو انڈین آرمی نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ اس بریگیڈیئر کی کمان میں 3 پلٹنیں لڑ رہی تھیں جن میں سے صرف 2 اس لیے بھاگ اٹھی کہ یہ بریگیڈیئر خود اٹھ بھاگا تھا۔ اس سینئر افسر کا نام کرنل ڈیمنڈ ہیگ ہے۔ مسٹر انتھونی نے اس بریگیڈیئر کا نام نہیں بتایا، وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کا نام بریگیڈیئر نرنجن سنگھ ہے جو 15ویں انفنٹری ڈویژن کے نمبر 54 بریگیڈ کی کمان کر رہا تھا، لیکن یہ بریگیڈ پیش قدمی کرنے کے بجائے الٹے پاؤں بھاگ گیا تھا۔ بریگیڈیئر نرنجن ایسا بے طرح بھاگا تھا کہ اپنا بستر، خفیہ کاغذات کا بکس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا اہم سامان پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ہر سو لاشیں ہی لاشیں تھیں اور ہر طرح کا اسلحہ اور ایمونیشن بکھرا پڑا تھا۔ اس بریگیڈ کو بھگانے والے کون تھے؟ تفصیلی جواب میری اس کتاب میں پڑھیے. یہاں یہ بتا دینا بے محل نہ ہوگا کہ 6 ستمبر کی صبح اسی بھارتی بریگیڈ نے باٹا پور اور بھینی پر حملہ کیا تھا. اس وقت اس کا بریگیڈ کمانڈر کوئی اور تھا جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا. بھارتی ہائی کمان کے پلان اور احکام کے مطابق اس بریگیڈ کو لاہور میں داخل ہونا تھا. اس کی پشت پناہی کے لیے پیچھے 2 اور بریگیڈ چلے آ رہے تھے, مگر انہیں جنرل سرفراز خان کے ڈویژن, جس کے متعلق یہ بے بنیاد افواہ پھیلائی گئی تھی کہ سرحدوں پر موجود ہی نہ تھا, کہ صرف ایک پلٹن اور دوسری پلٹنوں کی ایک ایک کمپنی اور کرنل امداد علی ملک اور کرنل گلزار کی توپ خانہ رجمنٹوں نے نہ صرف بی آر بی سے پرے روک لیا بلکہ اس کی کمر توڑ کر اسے بکھیرا اور پستا کر دیا. دوسرے ہی روز اس ناکامی کی پاداش میں اس بھارتی بریگیڈ کمانڈر کو ہٹا کر اس کی جگہ بریگیڈیئر نرنجن سنگھ کو کمان دے دی گئی تھی. یہ بھارت کی 15ویں انفنٹری ڈویژن کا ایک بریگیڈ تھا. ڈویژن کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد تھا. 8 ستمبر کی صبح جب جنرل سرفراز خان کے دلیرانہ پلان کے مطابق ہمارے مختصر سے دستوں اور ٹینکوں نے دشمن پر جوابی حملہ کیا, تو میجر جنرل نرنجن پرساد باٹا پور سے 2.5 میل شمال کی طرف, بی آر بی سے 1000 گز دور سرحد کی طرف بھیسن کے قریب اپنے ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹر کی 4 جیپیں, جن میں اس کی اپنی کمانڈ جیپ بھی تھی, چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. دوسرے ہی دن اس سے ڈویژن کی کمان چھین کر جنرل مہندر سنگھ کو دے دی گئی تھی. ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق جنرل نرنجن پرساد زندہ نہیں رہا تھا, وہ زخمی حالت میں بھاگا تھا. سرحد پار سے آئی ہوئی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اسے بھارتی ہائی کمان کی تمام تر اسکیم تباہ کرنے کی پاداش میں مروا دیا گیا تھا. اس کا جرم معمولی نوعیت کا نہیں تھا, وہ جنگ کا نقشہ اور پلان بھی اپنی جیپ میں چھوڑ گیا تھا, جسے لاہور کے دفاعی دستوں نے پورا فائدہ اٹھایا تھا. اب بھارت کے حکمران اور فوجی لیڈر 1000 چلائیں کہ وہ لاہور پر قبضہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, کوئی یقین نہیں کرے گا. لاہور اور سیالکوٹ کے میدانوں میں بھارت کے تباہ شدہ ٹینکوں سے آپریشن آرڈر اور پلان برآمد ہوئے تھے, جن کے مطابق انڈین آرمی کو 6 ستمبر کی صبح لاہور پر قبضہ اور 8 ستمبر کی صبح سیالکوٹ پر بکتر بند حملہ اور چناب تک کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا. جنرل چوہدری نے اس پلان کی کامیابی کا وقت 72 گھنٹے مقرر کیا تھا. اگر بھارتی لاہور پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اگر ان کا جو پلان ان کی چھوڑی ہوئی گاڑیوں, ٹینکوں اور جنگی قیدیوں سے ملا تھا ان کی تخلیق نہیں تھا, تو وہ کون سی ناکامی تھی جس کی پاداش میں بھارت سرکار نے اتنے سارے جرنیلوں, بریگیڈروں اور کرنیلوں کو فوج سے برطرف کر دیا تھا. بھارت سرکار اور ہائی کمان کی یہ تادیبی کاروائی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ یہ افسر پلان کے مطابق پاکستان کو تہ تہ کرنے میں ناکام رہے, اور یہ ایسا جرم ہے جسے بھارت سرکار کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی. فرینک انتھونی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ انڈین آرمی کی 11ویں کور کی 9 پلٹنیں میدان جنگ میں نا اہل ثابت ہوئیں اور 5 بریگیڈروں اور نالائق نکلنے. یاد رہے کہ لاہور فرنٹ پر بھارت کے 6 بریگیڈ لڑے تھے, جنرل سرفراز خان, بریگیڈیئر آفتاب احمد, بریگیڈیئر قیوم شیر, توپ خانے کے کرنل امداد علی ملک, کرنل گلزار اور انفینٹری اور ٹینکوں کے یونٹ, کمپنی اور اسکواڈرن کمانڈروں اور تمام تر جوانوں کی اسے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دشمن کے عزائم کو پہلے دن ہی تہس نہس کر دیا, بلکہ پہلی ٹکر میں ہی حملہ آور ڈویژن کے ڈویژن کمانڈروں اور 2 بریگیڈ کمانڈروں کو کمان سے محروم کر دیا. اور 3.5 سال بعد دشمن نے اپنی زبان سے ہمارے جاں بازوں کو خراج تحسین پیش کیا. اس سے بڑھ کر اور خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن خود کہہ اٹھے کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام رہے ہیں. بھارت سرکار اپنے جرنیلوں اور دیگر افسروں کو بزدل کہہ رہی ہے. یہ سوال ہمارے یہاں اکثر پوچھا گیا ہے, کیا بھارتی بزدل تھے؟ میں جنگ ستمبر کے بعد پاک فوج کے 1000 افراد سے ملا, جن میں جرنیل سے جوان تک شامل ہیں. میں نے سب سے پوچھا ہے کہ بھارتی بزدل تھے, سب نے نفی میں جواب دیا. میں سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی بزدل نہیں تھے. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح نہیں تھا, وہ اپنے مقصد کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے. بھارتیوں نے پاکستان پر حملہ کسی اچانک اٹھے ہوئے جذبے یا ذہن میں سراہے آئے ہوئے خیال کے تحت نہیں کیا تھا۔ ہندو کے ذہن میں جنگ ستمبر کا منصوبہ اسی روز تیار ہونے لگا تھا جس روز برصغیر میں محمد بن قاسم کی آزان گونجی تھی۔ 1947 میں سرحد پار اور کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام، حیدرآباد اور جونا گڑھ پر غاصبانہ قبضہ اور بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام جو ابھی تک جاری ہے، ہندو کے اسی منصوبے کی کڑیاں ہیں۔ جنگ ستمبر بھی اسی مسلم کش سلسلے کی کڑی تھی جو ہندو کے لیے ایک انتہائی تلخ تجربہ ثابت ہوئی۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوا، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں۔